الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں مدرسہ احیاء العلوم جو دینی مدرسہ ہے جس میں حفظ قرآن کی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے استقبال رمضان کے عنوان کو اس کے ساتھ ملا کر ایک جلسہ منعقد کیا گیا آپ نے اس میں طلبہ کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور بڑی خوشی اور انتہائی خیر اور بھلائی کی بات اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی مدرسے کی دو لڑکیاں اور دو بچیاں اور دو طالبہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ محترم الوقام مولانا جمال الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی ابھی شاید مدرسے میں پہنچ کر ان دونوں بچیوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں آخری آیت پڑھا کر تشریف لائیں گے۔ اس طرح وہی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی مدت میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ اللہ کے مبارک کلام کی حفاظت کی جائے اور اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام، اللہ اکبر۔ اس مقام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ کیسی عظیم المرتبت اور انتہائی مقدس آیت ہے جس میں قرآن کی عظمتیں بہت زیادہ ہودا ہوتی ہیں. اللہ کے اس مبارک علم کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن کی عظمتوں کا اور اس کے تقدس کا اور حق تعالیٰ کے خصوصی نوازشات کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے پیش کیا اس امانت کو. امانت سے مراد قرآن ہے, امانت سے مراد علم الہی ہے, امانت سے مراد قرآن ہے, امانت سے مراد کتاب مبین ہے, امانت سے مراد احکام قرآن ہے جو بمنزل امانت ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ احکام قرآن اور قرآن جو بمنزل امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمانوں پر پیش کیا. اللہ نے گویا کہا کہ اے آسمانوں تم میرے اس کلام کو اٹھا لو. صلاحیت ہے. زمین سے کہا کہ تم اٹھا لے. پہاڑوں سے کہا کہ تم اٹھا لو. ہے تم میں صلاحیت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا. انہوں نے انکار کیا جی, کہنے لگے پروردگار ہم اس کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں, ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں, ہمارے اندر وہ استعداد نہیں, ہمارے میں وہ شاخلہ نہیں. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, اور ڈر گئے اس امانت کے اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, اس امانت کو یعنی قرآن کو جس نے اٹھایا وہ انسان کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور واسطہ در واسطہ اس کلام مجید کو حفاظ کرام اٹھاتے ہیں, یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے کے لیے رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, اب حفاظ کو رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. آقا دو جہاں کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ابتدا میں جس وقت کچھ آیتیں اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول ہو جائے اور کوئی آیت چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب بس ایسا آپ کو اس طرح رٹنے کی اور بار بار استقرار کے ساتھ پڑھ کر محفوظ رکھنے کی فکر آپ نہ کریں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے, آپ ایک مرتبہ سن لیں بات کافی ہے. تو عقائد جہاں صلی اللہ, اللہ تعالیٰ بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ تعالیٰ بھی حافظ و محافظ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ و محافظ ہے. اور واسطہ درواسطہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. آج جن بچیوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے, وہ ہمارے ہی خاندان سے متعلق. ایک مفتی نوال الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں, ایک مولانا جمال الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں. اللہ کا کرم. عجیب بات, اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہے, نوازش کرنا چاہے تو اس کو کون رد کر سکتا ہے. تو جو کلام آسمان میں اٹھا سکا اور جو کلام زمین میں اٹھا سکی اور جو کلام پہاڑ نہیں اٹھا سکے, اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا, اور آپ کے وسیلے سے دنیا کا ہر حافظ اس امانت کو اٹھاتا ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا حرام ہے حال اس شخص کے اوپر جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, بشرطے کہ حافظ صحیح حافظ ہو, حفاظت کے آداب کی رعایت رکھنے والا ہو. اللہ نے وہ شان عطا فرمائی حفاظ کو. حدیثوں میں آیا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما شفعه الله في عشرة من أهل بيته. كلهم قد وجبت لهم النار كما قال عليه السلام. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لے, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو سفارش کا حق دیا جائے گا اللہ کے خصوصی فضل سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عظمہ سے اس حافظ کو سفارش کا حق دیا جائے گا, اور وہ حافظ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کے حق میں سفارش کرے گا جس کے اوپر بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس حافظ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. کیا معمولی بات ہے میرے دوست؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کرنے والے بہت کم تر جی کم تر نظر آ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو سکتا ہے معاشی دشواریوں ہو سکتا ہے ماحول کی دقتیں ہو سکتا ہے کچھ گراں باریاں ہوں, لیکن جب حشر کا میدان ہوگا اور حق تعالیٰ اس وقت جو نوازشات بتائیں گے اس وقت اندازہ لگے گا. ایک حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وحفظه ولبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي يمل بهذا وكما قال عليه السلام. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس حافظ کے امی اور ابا کو ایسا نورانی تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کا کتنا فرق ہے دیکھیے, ایک یہ سورج ہے جو 9,36,00,000 کم و بیش میل دور ہے, لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وہ سورج اتنے فاصلے پر نکل رہا ہے ایسا نہیں, فی بیوتکم الدنیا وہ تمہارے دنیا کے گھر کے کونے کے اندر سے وہ سورج نکل رہا ہو تو جو آفتاب سورج کی ہوتی ہے اس تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بهذا, یہ تو حافظ کی امی ابا کی بات ہے, خود حافظ کا دعویٰ کیا ہوگا. اور وہ شخص جو اس حفظ والی تعلیم پر علم قرآن پر عمل کر لے تم ہی خود کہو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کیا نوازشات کرتے ہوں گے. فما ظنکم بالذی عمل بهذا, خود عامل بھی قرآن پر اس قرآن کی آیات پر اس کے احکام پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہو. اس لیے جن کو قرآن سے شغف ہوتا تھا بے انتہا شغف ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ لگاؤ رہتا. خود والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی بھی عادت آخری 2 برسوں کے اندر روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کی تھی, 3 بجے قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد ناشتہ فرمایا کرتے تھے, آپ ہی کے محلے میں رہتے تھے, اسی محلے میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ جس کو حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حفظ کی طریقے سے روانی چل رہی, اللہ تعالیٰ کی نوازشات. اور یہ خصوصی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ان کو خاص قرآن سے شغف ہو جاتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. پڑھائے دیکھو حفظ قرآن کے لیے آخری آیت کی تکمیل کر کے آئے مولانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مشغول کر دے اور اتنا مشغول کر دے کہ اس کو ذکر کی بھی فرصت نہ رہی, اور اتنا مشغول ہو گیا قرآن کے سیکھنے سکھانے میں کہ وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سک رہا ہے برابر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے زیادہ دے دیں گے جو ذکر میں مصروف ہے, اور اس سے زیادہ بھی دن مجھے کوئی سوال کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے مانگنا چاہتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کو دے دے. تو بڑی نوازشات اللہ کی حفاظ قرآن پر. اسی لیے کوشش کرنا کہ ہر گھر میں حفاظ نکلے, اہل علم نکلے, ہر بستی میں ہونا چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. بھائی ایک کیا کوئی اچھی بات ہے تو وہ مجھے بھی ہونا چاہیے, وہ آپ کو بھی ہونا چاہیے. ایک ہی نہیں, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار. اگر سارا گھرانا اگر نورانی بن گیا, قرآنی بن گیا, تو ماشاءاللہ کیا کہنے. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں قرآن کے ساتھ مصروف اور مشغول ہونا اور اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کا ورد کرنا, اس کی تلاوت کرنا ان کا خصوصی مزاج تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے. ہاں عین الجلا میں, کتاب الاسرار میں, ایسے بزم صوفیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے. اور ان کے قرآن مجید پڑھنے کا جو شوق پیدا ہوا اس کی ایک خاص بات ہے, اس کے ساتھ وابستہ ذوق کی بات. کہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں سلطان محمود غزنوی کو دیکھا. سلطان سے پوچھا محمود غزنوی سے کہ محمود بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ صاحب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اللہ تعالیٰ کی پیشی اور حضوری میں حاضر ہوا, اللہ نے کہا کہ محمود جا میں نے تجھے معاف کر دیا. بولے پروردگار سبب کیا ہوا, کس سبب کو, کس کام کو آپ نے ہیلا بنایا, کس کام کو آپ نے سبب سمجھا, کس کام کو بطور ذریعے کے قبول فرمایا. دنیا کے اندر بہت سارے کام آدمی کرتا ہے چھوٹے بڑے, لیکن کون سا کام پسند آیا مالک تجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمود وہ جو وہ رات جس میں تم کو تمہارے دوست نے ایک دعوت دی تھی اور تم نے ایک قرآن کے پھٹے ہوئے ورق کا تم نے اکرام اور احترام کیا تھا اور اس اکرام کے پیش نظر تم رات بھر جھانکتے رہے تھے اور پیر نہیں پھیلائے, اللہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, بخش دیا. لکھا ہے کہ جس وقت ان کے دوست نے دعوت دی, یہ گھر پہنچے دوست کے, شام کا وقت تھا, دعوت میں کھانا کھا لیے. اب اس کے بعد دوست نے کہا کہ رات دیر ہوئی اور تم نے کھانا بھی کھا لیا ہے, ایک دوستانہ روابط کی بنیاد پر آپ کے لیے بستر کا انتظام ہے, آرام کر لیں. تو انہوں نے رات وہاں کاٹنے کا اور آرام کرنے کا خیال کر لیا, لیکن جب بستر بچ چکا اور جب سلطان محمود غزنوی اپنے پیر پھیلا کر سونے کا ارادہ کر رہے تھے, ابھی پیر پھیلانے ہی کو تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ پیروں کی طرف محراب, کچھ اونچائی پر ایک محراب ہے اور اس محراب میں قرآن کا پھٹا ہوا ورق پڑا ہوا ہے. سوچا کہ بھائی دور ہے, اجازت ہے, اونچے فاصلے پر ہے, گنجائش ہے, لیکن کہا کہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس طریقے سے پیروں کی طرف قرآن مجید کا کوئی ورق رکھا ہوا رہے اور اس طریقے سے میں سوؤں. جی ان کے ضمیر نے ان کو بے چین کر دیا اور کہا کہ اس حال میں تو محمود غزنوی رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس ورق کو کسی اور احترام اور اکرام کی جگہ پر منتقل نہ کر دیا جائے. یہ سوچ کر ایک خادم کو بلانا چاہا اور خادم سے کہنا چاہا کہ دیکھو وہ ہم آرام کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو, ایسا کرو کہ اس ورق کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے سرہانے اونچی جگہ پر. لیکن محمود غزنوی کا ایک زبردست دوسرا خیال آیا, ضمیر نے ایک اور جی ایک اور ضمیر نے ایک اور کچوکا لگایا ان کی طبیعت کے اوپر اور کہا کہ محمود اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ محمود یہ کیا بات ہوئی, اپنے پیر پھیلانے کے لیے قرآن کے ورق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے, یہ کون سی ادب والی بات ہوئی. یعنی اپنے میں حالانکہ اٹھا سکتے تھے, فتوا تھا, گنجائش تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن قرآن کے ورق کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ کر اپنے پاؤں پھیلانا اس میں بھی انہوں نے بے ادبی سمجھی. قرآن کے ورق کو اسی طرح محفوظ رکھا, رات اسی طرح کاٹی, اپنے پاؤں اسی طریقے سے جی سکیڑے رکھے, پیر نہیں پھیلائے, رات بھر نہیں سوئے اور بے کل اور بے چین اللہ کے کلام کی حفاظت گویا یوں سمجھیے کہ انتہائی ادب اور احترام میں وہ رات انہوں نے گزاری. اللہ نے کہا کہ میں ہوں تمہارے اس کلام مجید کے احترام کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت خواجہ مین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد سے دو مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے, بڑا ادب کرتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 7 قرآن شریف پڑھتے تھے دن میں ایک رات میں ایک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچی بات ہے جی, تواترن منقول ہے, اتنا عرفی تواتر ہے کہ انکار کی مجال اور گنجائش نہیں ہے. دن میں ایک رات میں ایک 7 قرآن شریف کسے کہتے ہیں؟ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کی جن کے سینوں میں اللہ نے حفظ کی دولت عطا فرمائی. اب اس حفاظت رکھنا, حفاظت کرنا, محفوظ رکھنا, یاد کرنا, رٹتے رہنا اور اس کا ارادہ کرتے رہنا, اس کو محفوظ رکھنا. اس لیے کہ حشر کے میدان میں قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو جو ہوگا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے, بڑی وعیدیں بھی ہیں اس کی. اور انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے کلام کی جب حفاظت کر رہے ہیں اپنے سینے میں ہم نے محفوظ رکھا ہے تو اس کی اور زیادہ توقیر کریں, احترام کریں, اکرام کریں اور جو ہے حفاظت کا اہتمام کریں, ذوق اور شوق سے اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی, اس جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے جی. اسی لیے اللہ نہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید بلکہ اس قرآن کے اندر علم ہے اور علم کی طلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض قرار دیا ہے. اور یہ جو علم ہے نا یہ فطری چیز ہے, یہ ایسی نہیں ہے کتاب غیر فطری ہے اور بالکل جو ہے نا ایک معمولی سی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. فطری چیز ہے, طبعی چیز ہے, قدرتی چیز ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے امر بھی ہے اس لیے مامور بھی ہے. دیکھیے آپ مثال کے طور پر اچانک کوئی آواز آ گئی, یا یوں سمجھے کہ ایک صاحب اچانک ٹھہر کر مسلسل جی کتاب کا ورق گردانی کرنے لگے جی, اچانک بہت بڑی کتاب غیر معمولی قسم کی کوئی علاقے اچانک کھول دیے, اخبار کھول دیا آدھی رہا, تو اب آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے کہ صاحب کیا بات ہے بھائی, تم نے کتاب کھولی کیا بات ہے؟ بولے میں پڑھ رہا ہوں. بولے تم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائی کیوں کھولے کتاب, کون سا پڑھ رہے ہیں صفا, کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کا خلاصہ. اس طرح صبح ہوتی ہے آدمی علم کی طلب میں اخبار ڈھونڈتا ہے جی, علم ہی کی تو طلب ہے کہ وہ اخبار کی سرخیاں کیا ہیں, وہ جلدی جلدی بولو کہ کیا حادثہ ہوا, جاپان میں کتنے مرے, ہوتا نہیں بے چینی سے ڈھونڈتا ہے. یہ جو طلب ہے آدمی کے اندر وہ اصل میں فطری چیز ہے, مگر ہوا کیا یہ طلب کا اور ذوق کا رنگ اور ڈھنگ بدل گیا. اب بھی طلب ہے مگر چیزیں بدل گئی طلب کی, کسی کو بیڑی کی طلب, کسی کو چائے کی طلب, کسی کو کافی کی طلب, کسی کو اخبار کی طلب, اب کسی کو کھانے کی طلب, کسی کو فلاں چیز کی طلب, فلاں چیز کی طلب. اب طلب طلب کا فرق ہو گیا, اتنی طلب ہماری گھڑیاں ہو گئی کہ اس کے اوپر جی سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی ایک مسلمان کی طلب اتنی ناقص کیسے ہو گئی. حالانکہ اللہ کے نبی علم کی طلب کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں, طلب العلم فریضہ, علم کی طلب فرض. اب اس وہ علم کہاں ملے گا؟ قرآن میں علم نام, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم نام ہے 4 چیزوں کا, بولے قرآن, حدیث شریف اور فقہ ظاہر اور فقہ باطن, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, سنت رسول اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے تھے کہ فقہ ظاہر و باطن, فقہ ظاہر سے مراد جزوی مسائل, فقہ باطن سے مراد احسان و تصور. ان علم ایک در حقیقت یہ 4 بڑے عنوان ہیں جی. اور اہل علم فرمایا کرتے ہیں کہ اور اتنے علوم ہیں, سائنس ہے, جغرافیہ ہے, تاریخ ہے اور یہ ٹیکنیکل ہیں اور مختلف قسم کے اور چیزیں ہیں, وہ علمی اعتبار نہیں ہے, اس کا فنی لحاظ ہے, فنون ہے. اور یہ جو فنون ہے یہ ہمارے لیے معاشی نقطۂ نظر سے کچھ بڑھاوا دینے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن جو علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انبیاء کی میراث ملتی ہے ہم کو, وہ قرآن حدیث کا علم ہے. اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے. اسی بات پہ ایک خاص بات لکھی حضرت مطمئن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک خصوصی بات یہ لکھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ صاحب ہم جی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے حاملین ہیں, لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی آخر اس کا جزیہ اور اس کی خصوصی فارمولا کیا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ کتاب و سنت جمع شخصیت مساوی ہے اہل سنت. ایک طرف کتاب و سنت ہونا چاہیے, ایک طرف کتاب اللہ, دوسری طرف رجال اللہ, اور کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے دین ملتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں. کتاب دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. حضرت مطمئن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت جمع شخصیت, یہ اہل سنت کی صحیح تعبیر ہے. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھنا اور کتاب و سنت کے ذریعے سے اللہ والوں کو پرکھنا, اس طریقے سے ان دونوں کی جمعیت جب ہوتی ہے تو وہ مثال سمجھ میں آتی ہے. بعض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب بس ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی ان کی, کسی عالم کی کیا ضرورت, فاضل کی کیا ضرورت, کامل کی کیا ضرورت, فلاں شخص کی کیا ضرورت. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو تورات نازل ہو جاتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. انجیل نازل ہو جاتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. زبور نازل ہو جاتی, حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید نازل ہو جاتا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیت کو بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ کتاب و سنت کو شخصیت کے ساتھ علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی صرف کتاب ہی کے حوالے میں رہ جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے, جو آدمی صرف شخصیت ہی کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے وہ بھی راہ راست تک باقی نہیں رہتا. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے رجال اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور رجال اللہ کے ذریعے سے کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنا چاہیے. یہ بات ہم نے اس لیے حل کر دی کہ بسا اوقات اجمال اتنا زیادہ کام نہیں کرتا, تھوڑی سی تفصیل قدر فائدہ بخش ہو جاتی ہے. سو بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے, محلے کے سربراہدا ہیں, ذمہ داران ہیں, محلے کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ ہیں. تو علم الہی کے بارے میں ایک بات, دوسری بات آپ کی خدمت میں جیسے مولانا جمال صاحب نے مدد اللہ العالی نے ایک حصہ علم کے بارے میں ذکر کیا, میں نے بھی ایک حصہ پورا کر دیا مختصر سا. البتہ استقبال رمضان کے بارے میں بھی اسی بات کی تھوڑی سی تعبیر بدل کے عرض کرنا ہے, اس کے بعد دعا کر لیں. اللہ تعالی نے اللہ تعالی رمضان کو بھیج رہے ہیں اور اس کی آمد آمد ہے, اور بھائی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں پانچ حروف ہیں, ایک ہے رے اور ایک ہے میم اور ایک ہے زاد, زاد جس کو بولتے ہیں جی, اور ایک ہے الف اور ایک ہے نون. فرماتے ہیں کہ رے سے رحمتوں کا مہینہ, بنیت الطالبین, حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب بنیت الطالبین اس کے اندر رمضان کے بیان کے اندر حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے. فرمایا کہ رے سے مراد رحمتیں ہیں, رحمت باری, اور میم سے مراد مجد, مجد معنی مجید جس سے بنا, اور مجد کے معنی بزرگی کے آتے ہیں, جیسے ان کا حمید مجید کے اندر بے شک تو تاریخ کے لائق اور بزرگ, جی بزرگ ہے. مجید کا جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ بزرگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ بزرگی کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا. ذات, ذات کیا ہے؟ جنت کا ضامن مہینہ, جنت کا ضامن مہینہ, یعنی نیکی کے عمل آدمی کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا فرماتا, جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے. بھائی خاموشی سے لے لو اور پی لو, مجھے دوبا وبا مت کرو, ہے نا. معزز مہمانوں کی طرف سے چائے کا شاید بندوبست کر دیا گیا ہے, انہوں نے سوچ لیا کہ صاحب یہاں تو نہ تو پنڈال ہے اور نہ تو شامیانہ اتنا زیادہ ہے کہ جس میں لوگ حفاظت سے بیٹھ سکیں, مگر ماشاءاللہ ان حضرات کے جذبے کی قدر کرنا چاہیے کہ صرف کرسی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ کچھ سردی کے اثرات پائے جا رہے ہیں. پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے جی، اور شریف سے شریف آدمی بھی ذرا شرافت کا مظاہرہ کر، انتہائی نکلے ہوئے آدمی کے سامنے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی اور اب مارم توڑی کی بات آ گئی تو اس وقت بھی کہتا ہے صاحب ذرا ٹھہر، رمضان گزرے بعد دیکھیں گے اپنے کو. تو آپ یہ صورتحال ہوا تھی، جب رمضان آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ نیکیوں کی ضمانت قبول کر چکا ہے اور اللہ ان نیکیوں کو ذریعہ بنا کر جنت کی ضمانت دینا چاہتی ہے. پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کہتے کہ الف سے مراد الفت کا مہینہ، اتحاد کا مہینہ، انس کا مہینہ، مانوس ہو جاتا ہے. کتنا ہی اجنبی رہو رمضان میں مانوس، جو مہمان آیا باہر سے آ گیا مسجد میں، آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے، آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں، اب چلیے صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے، اچانک ایک اجنبی مہمان آیا جی، بھوک صبح سے لگ رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھوکے ہیں اور سحر کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی، اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت، لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. دیکھو کیسا اتحاد کا مہینہ، الفت کا مہینہ کیسا ہے، انس کا مہینہ ہے، اتحاد کا مہینہ، ایک دوسرے سے مل کر رہتے، ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہتے، ایک دوسرے سے انفاق اور خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ رہتے. بلایا لوگ کہتے بھائی دیکھو ایک ہم ایک 5 آدمیوں کے سحر کا بندوبست کر رہے ہیں اور ہم ایک 10 آدمیوں کو جو ہے نا آج افطار کرانے کا ارادہ ہے، بہت اچھی چیز. حضرت خواجہ من الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ ایک مرتبہ جی وہاں اصفہان کے قریب قریب استاد کے ساتھ چل رہے تھے، روحانی استاد کے ساتھ، تو ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو محی الدین جی، تم اپنے پاس مال نہ رکھنا، آ جائے تو اس کو خرچ کر دینا تاکہ حشر کے میدان میں تمہارا شمار اللہ تعالی کے دوستوں میں اور درویشوں میں ہو جائے. اسی لیے اسلام جو ہے بخیلی کے مزاج کو دور کرتا ہے. محدث زکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موائز کے میرے خان باد لکھی، ذیلی طور پر یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص خانے کا سرکار موجود ہے حرم کعبہ میں، ایک آدمی غلاف کعبہ یہاں تھاما ہوا ہے اور کعبے کی چوکھٹ پکڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے، اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا قصور ہے، بول تو صحیح. تو کہنے لگا کہ سرکار بخیل ہوں، وہ بخیلی طبیعت میں ہے، جاتی نہیں بخیلی، بس مال کی حریص، مال کا لالچ اور مال کی وقعت اہمیت، بس مال کے جمع کرنے کی فکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوہو اتنا بڑا جرم ہے تیرا، اگر تو 1000 حج کرے گا اور 1000 خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور 1000 روزے رکھے گا تو تیرا جرم معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ تیرا یہ وصف بخل تو ہٹا نہ دے اور اپنے اندر وقت پر موقع اور محل کی مناسبت سے ضرورت پر مال کا خرچ کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاس سے جو کچھ خدمت کے اعتبار سے دین کی کر سکتے ہیں اس موقع اور محل کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو حضرت مولانا سبحان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رے سے رحمت کا مہینہ، میم سے مجد اور بزرگی کا مہینہ، زاد سے ضمانت خیر کا مہینہ، ضمانت جنت کا مہینہ، الف سے انوار کا مہینہ، الفت کا مہینہ، اتحاد کا مہینہ، انفاق کا مہینہ، ایثار کا مہینہ، اور نون سے فرماتے ہیں نورانی مہینہ. بس نور جس کو دیکھو نور کے عمل کی طرف چل رہا ہے جی، رات بھر کا جائے جی تراوی پڑا ہوا ہے، شبینہ کیا ہوا ہے، سحر کا کیا ہوا ہے، رات کا جاگا ہوا ہے، فجر کے بعد اب اس کو نیند آ رہی ہے، اب کہتا ہے دوست بلاتا ہے اس کو کہ وہ اب کیوں بیٹھا ہے چل، کہتا ہے کہ صاحب ایک پاؤں بار پڑ کے نکل رہا ہوں. اب جس کو دیکھو نورانی عمل کی طرف چلتا ہے، کتنا بڑا خیر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ ادخل من النیران، پہلا دہا رحمت کا اور دوسرا دہا مغفرت کا اور تیسرا دہا دو وقت کی آگ سے خلاصی کا ہے.
بعض محدثین رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو ان تین حصوں میں بانٹ کر بڑا کرم کر دیا. شارحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین دفعوں میں تقسیم کیوں ہے. تین دفعوں میں تقسیم کا راز ایک یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سے ذرا اچھے خاصے نماز روزے کے پابند ہیں، تلاوت دعا ذکر فکر رہتی ہے اور اچھے رہتے ہیں اعمال فکر و عمل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلی رمضان ہی سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت شروع کر رہے تھے. اول رحمہ کا یہ مطلب، لیکن ذرا سیکنڈ کلاس لوگ بھی رہتے ہیں جی، اب ان کا مزاج اور ماحول کیا ہے، بس کچھ کچھ نیک عمل کر لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، کبھی برات آ گئی، کبھی قدر آ گئی، کبھی جاگ لیا، کبھی تھوڑا بہت متوجہ ہوئے، کبھی توبہ اللہ کر لیا، لیکن بیشتر ہمارے برے عمل ہوتے رہتے ہیں. کچھ نیکیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، لیکن ہیں برائیاں اچھی خاصی ہیں. تو دس دن کے روزے، دس دن کی تراویح، دس دن کا قرآن اور دس دن کے کیے ہوئے نیک عمل، ذکر، اذکار و افکار، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر رمضان کی 11 تاریخ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی ناکارا رہتی ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، لیکن رمضان کی کا تقدس، رمضان کی عظمت اور رمضان کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے. کتنا ہی برے سے برا مسلمان ہو، جب 20 دن روزے رکھے گا اور 20 دن کی تراویح پڑھے گا اور 20 دن کا قیام لیل کرے گا اور 20 دن کی اعمال اور اعمال صالحہ بجا لائے گا اور ذکر و تلاوت میں اپنے ان 20 دنوں کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ 21ویں شب سے اور 21 رمضان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا خلاصی من النوران، دوزخ کی آگ سے خلاصی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. بعض روایتاً کس درجے کی بات ہے وہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن روایتیں لکھی ہیں اور منقول ہیں، اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے. بعض کتابوں میں کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دونوں پر آتے ہیں تو کون روک سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ کیا بھائی تم بگڑے کیوں؟ بولے کیا بھائی اس میں کیا ہے بھائی، پھر آ رہا میں رمضان. ارے میاں چھوڑ کیوں لیا ہمارے صالحہ؟ بولے ہری میں قدر. ارے بھائی آخر اتنا جی اچھے عمل شروع کر دیا تھا، پھر دیکھتے دیکھتے اتنی برائیوں میں پھر کیوں چلے گیا؟ تو ہری میں برات. اب آدمی سوچتا ہے کہ صاحب برات آ رہی ہے، جتنا چاہو جو چاہے کرو، قدر آ رہی ہے جو چاہے کرو، رمضان آ رہا ہے جو چاہے کرو، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے کے سمجھاتے تھے اور فرماتے تھے یقیناً اللہ کی رحمتیں بے پایا ہے اور اللہ بخشش کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہو. اور مثال لیتے تھے، ایک بچہ کیا کرتا، وہ جی کھیل رہا تھا دروازے کے سامنے، نالی تھی، ڈنڈی نالی، بچہ گر گیا ڈنڈی نالی میں. اب ماں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بچہ ڈنڈی نالی میں گرا، گندا ہو گیا. اب چلیے صاحب دوڑتی بھاگتی آئی، اپنے اجی اپنے لاڈلے کو وہاں سے اٹھائی اور سیدھے جو ہے اس کے کپڑے اتارے، حمام میں لے گئی، گرم گرم پانی نہلائی اور شاندار قسم کے اچھے خاصے کپڑے پہنائے اور پاؤڈر لگائے اور یہاں تک کہ اس کو بالکل گلاب کا پھول بنا دیا صاف ستھرا کر کے. جب خوب اچھا کرتا اور پاجامہ اور جو ہے نا پاؤڈر اوڈر لگا کے بچے کو خوب اچھا پھول بنا دیا، تو اب اس کے بعد اب بچہ اگر یہ سوچے کہ میری اما کتنی اچھی اما ہے، یہ اگر میں گندے والی میں گرا تو کتنا اچھا صاف کرتی ہے، اس طرح بولے پھر جائے پھر ایک خان چڑی مارے، تو اب آپ بتائیے کہ اب اس کا کیا حشر ہوگا. اب دوسری مرتبہ پھر جا کے گرا، اب یوں تو کر کے ابھی معلوم ہوا، ارے میں تو ابھی تو میں نے اس کو دھلایا، ابھی نہلایا، ابھی کپڑے پہنائے، ابھی اچھا کیا، ابھی یہ ہوا اور ابھی ہو، پھر کیا ہوا، پھر کون ڈھکل لیے، تم ڈھکلے، تم ڈھکلے، کون ڈھکلے میرے لال کو. بولے نہیں صاحب کون گرائے ہم کو تو معلوم نہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو یوں تو کر کے دوسری مرتبہ لے آئے، پھر نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے پاؤڈر لگایا اس کو گلاب کا پھول بنایا اجی اٹھا لینے کے قابل بنایا جی پیار کے لائق کر دیا. اب جب اس کو اس طریقے سے پھر گلاب کا پھول بنا کر کپڑے پہنا کر چھوڑ دیے، تب کہنے لگا کہ واہ میری اما کتنی اچھی اما ہے کہ اگر وہ گندی نالی میں گرا تو میرے کو پاک کر دیتی ہے، لہٰذا پھر جا کے گرا. اس طرح اگر ہماری حرکت ہوگی تو بتائیے اس کے بعد ماں کیا کہے گی. والد صاحب فرماتے تھے اما کہتی ہے بیٹے ذرا شمالو کی چھڑی تو हां बहुत ही बाजार आ रहा है तेरा शमालू की छड़ी तोड़ ले बोले कई को वो तो उसकी शादी करना है तो कई को अभी तो मोहब्बत और प्यार छलक रहा था ये गुस्सा क्यों आया बोले अब तक के जो प्यार था वो मैं समझी कि उसकी गलती थी कोताही तो होती है लेकिन ये दोबारा और से बारा और बार बार जाकर जो गड़े में गिर रहा है ये उसकी लफ्जिश नहीं है ये उसकी ऐसी खता है जिसके ऊपर उसको सरजनिश होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए। इसे हम लोगों का अगर हाल भी कोई हकात अगर ऐसे ही हुआ कि वो रमजान आया अल्लाह पाक कर रहे फिर शव्वाल का चांद नजर आ गया तो फिर वही शुरू फिर दूसरा चांद दिखा फिर तीसरा रमजान फिर चौथा रमजान अगर यही हरकतें हमारी होती रहेंगी तो क्या अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आएगा जी। 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले परवरदिगार यकीनन मोहब्बत करते हैं लेकिन अपनी तबीयत के अंदर शरारत नहीं रहना चाहिए खबासत नहीं रहना चाहिए बगावत नहीं रहना चाहिए कोताहियां और लवजिशें होती है लेकिन उनको दूर करने की फिक्र करें। रमजान का इस्तकबाल यही है कि अच्छे होने का फैसला कर लें जी अच्छे बनने का नमाज पढ़ने का रोजे रखने का जकात निकालने का अल्लाह के घर को जाने का इबादत वगैरह लाने का जिक्र इलाही करने का तिलावत कुरान करने का फैसला करें। इस तरीके से इस रमजान का इस्तकबाल होता है और इसके जरिए से अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जो होती हैं। बस अल्लाह ताला को मंजूर यह था कि मैं यहाँ बात करूं वरना नाम लिखा हुआ है मेदक जिले मेदक के पोस्टर के ऊपर अल्लाह ताला को मंजूर था कि मैं आप हजरात से यहाँ बात करूं। बहरहाल मौलाना जमाल रहमान साहब ने खासतौर से कहा मौलाना जलाल साहब ने तो यहाँ जिम्मेदार रहना है इसी से दुआ कर लेने की बात है इसीलिए मैं इसी पर इक्तफा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए وصلى الله على نور النبي نورها پیدا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مدرسے کی جانب سے یہ حافظ ہونے والی بچیوں کی خدمت میں اولنیاں پیش کی اولنیاں مخصوص کتابیں اور کچھ انعام دیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ